بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور آج کا درس ایک نئی فصل سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں، فصل مکانت اہل سنۃ الجماعۃ بین فرق الامۃ والتصاف بالوسطیہ. اہل سنۃ الجماعۃ کی جگہ امت اسلام کے فرقوں میں اور وسطیت سے ان کا اتصاف. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. بڑی پیاری بات اور اہم بات ہے، ذرا غور سے سننا. یہ پچھلے ہماری بہت سارے دروس کا خلاصہ بھی ہے، اور دین اسلام کی وسطیت اور اعتدال کے تعلق سے چند اہم باتیں، اور آپ فنگر ٹپ سے آپ آرام آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. بڑے پیارے انداز سے شیخ الاسلام نے صرف دو جملے بیان کیے ہیں، شرح میں شیخ عثیم رحمہ اللہ نے بڑے پیارے طریقے سے اور پیاری مثالوں سے اور دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے. بل هم الوسط في فرق الأمة. بل هم کون؟ اہل سنت والجماعة. وسط، وسط بتاتا ہوں کیا ہے معنی اصل وسط کا. في فرق الأمة، امت کے فرقوں کے بیچ میں، یعنی امت کے جتنے فرقے ہیں، رسول جماعت بھی ایک فرقہ ہے ان فرقوں میں سے، لیکن ان تمام فرقوں کے وسط فرقہ ہے. كما ان الامۃ هي الوسط في الامم، جیسے کہ الامہ یعنی دین اسلام وسط ہے تمام امتوں کے، جو باقی امتیں جو باقی ادیان موجود ہیں. تو دین اسلام وسطیت کا دین ہے، اور رسول جماعت جو فرقہ ہے وسطیت کا فرقہ ہے. اچھا، میں شرح سے پہلے یہ بتا دوں کہ لفظ وسطیت کا معنی کیا ہے. ہم وسط کی بات کرتے ہیں، اس لفظ میں تین بڑے معنی ہیں، اعتدال، میانہ روی اور افضلیت، بہتری. یہ تینوں معنی قرآن مجید میں موجود ہیں. بہتری کا معنی کسی کو ہے پتا؟ امت وسطی تو اعتدال میانہ روی. بہتری کا دلیل کہاں پہ؟ ٹھیک ہے، دونوں کو ملا کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسی ایک لفظ وسط کے لفظ میں بہتری کا معنی پایا جاتا ہے. سورۃ القلم میں ہنٹ دیتا ہوں، سورۃ القلم میں ہاں صلاۃ الوسطی ہے، وہ آ رہا تھا میں. صلاۃ الوسطی بھی واضح لفظ ہے، اس میں درمیانہ کا معنی بھی ہے کیونکہ درمیان کی نماز ہے، لیکن ایک ایسا دلیل آیت ہے جس میں وسط کا معنی افضل اور بہتری ہے، بہتر جو ہے. قال اوسطہم، ان لوگوں کا قصہ جو باغ والے تھے سورۃ القلم میں، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے فقیروں کو روک دیا، جو ان کا والد جو دیتا تھا تین حصہ کر کے ایک حصہ فقیروں کو دیتا تھا، تو والد کی وفات ہو گئی، تو جو بیٹے ہیں تو انہوں نے کہا ہم یہ حصہ روک دیتے ہیں. قال اوسطہم الم اقل لہم لولا تسبحون، جب تسبیح کرتے. تو وسط سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اعتدال پسند، لیکن جو ان میں سے جو بہتر تھا. اچھا تو یہ تین معنی پائے جاتے ہیں, یا ان تین معنوں کے گرد یہ لفظ ہوتا ہے, اور سب ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں, میانہ روی, اعتدال اور بہتری اور افضلیت. آئے دیکھتے ہیں, دین اسلام جو ہے, یہ عظیم امت جو ہے, یہ باقی امتوں کے وسط امت ہے. اعتدال اس میں ہے, میانہ روی ہے, اور تمام امتوں سے بہتر امت ہے. پانچ مثالیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں, آپ فنگر ٹوئس آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. پانچ مثالیں, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے حق کے تعلق سے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں, اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کیا تعلیمات ہیں, نمبر تین, عبادات کے تعلق سے, یہ کیسا دین ہے, عبادات کے کیا مقام ہے اور عبادات کی کیا حیثیت ہے اور کیسے کی جاتی ہیں, نمبر چار, محرمات میں, الحرام اور حلال میں, کھانے پینے کے تعلق سے, یہ کیسا دین ہے, کیسی امت ہے, اور نمبر پانچ, حدود اور تعزیرات میں, خصوصی طور پر قصاص کے تعلق سے, یہ کیسی امت ہے. اور پھر کمپیئر کیا گیا ہے باقی امتوں سے. آئے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حق کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں, ففی حق اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے حق میں, یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نقص اور عیب کی صفات ہیں وہ بیان کی, وہ جو معروف ہے, آپ تحریف شدہ تورات کو دیکھ لیں, یعنی مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں, میں قرآن مجید اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ یہودی یہ کہتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا چھ دنوں میں, تو ساتویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ تھک گیا. تو یہ نقص العیب ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں. مخلوقات میں تھکاوٹ ہوتی ہے, مخلوقات کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہودی نے کیا کیا, خالق جل شانہ کو مخلوق کے ساتھ ملا دیا. دوسری طرف دیکھیں نصارہ, مخلوق جو ضعیف اور کمزور ہے اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا. نصارہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی ہے اور تین میں سے ایک بھی ہے, تثلیث کے عقیدے میں تعلیٰ ہی کر دی, معبود بنا دیا اور رب کا درجہ دے دیا. تو دو ایکسٹریمز ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی, ایک اللہ تعالیٰ مخلوق سے تشبیہ دے رہے ہیں اور دوسرے مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا رہے ہیں. اس امت نے کیا کیا ہے دین اسلام میں, نہ تو یہودیہ کا راستہ اختیار کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی ہوتی ہے, اور نہ ہی نصارہ کا راستہ اختیار کیا ہے جس میں مخلوق میں غلو کر کے اسے رب کا درجہ دے دیا جائے. میں نے روی ہے, اعتدال ہے, اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس حق کی بنیاد پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن اور سنت میں, اس پر عمل کیا منعن تسلیم کر کے. دوسری مثال دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے تعلق سے یہودیوں نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دی مکمل طور پہ اور کفر کیا, اور نصارہ نے دوسری طرف غلو سے کام لیتے ہوئے رب کا درجہ دے دیا. لیکن اس امت نے کیا کیا ہے, اعتدال میں نروی کیا ہے, ایک جملے میں کیا کہا, وہ عبد اللہ و رسولہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, نہ تو غلو کیا رب کا درجہ دیا, بلکہ عبد اللہ کا بندہ ہے, رب نہیں ہے, رب کا بندہ ہے, اور نہ ہی انکار کیا کہ اللہ کے نبی ہیں یا کہ اللہ کا رسول نہیں ہے. تو عبد اللہ میں غلو جو نصارہ کا تھا اسے ختم کیا, اور رسولہ میں جو یہودیوں کا جو اعتراض تھا یا کفر کے ان لوگوں نے اس کا رد کر دیا ہے ایک جملے میں, عبد اللہ و رسول. عبادت میں دیکھیں آپ, نصارہ جو ہیں جب عبادت کرتے ہیں, مثال ہے, تو طہارت کا اہتمام نہیں کرتے, پیشاب کرنے کے بعد یا چھینٹے لگنے کے بعد کپڑوں پر وہ چرچ میں جا کے عبادت کر لیتے ہیں، اپنے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تو طہارت ان کے لیے شرط نہیں ہے، نہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہودی ہیں، ان کے برعکس اگر کپڑے میں کوئی نجاست لگ جائے تو وہ دھوتے نہیں ہیں، دھو نہیں سکتے، اس کو کاٹ دیتے ہیں، کپڑوں کو ہی کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک پانی بھی کپڑے کو پاک نہیں کر سکتا۔ بلکہ حیض عورت، جب حیض آتا ہے، حیض عورت سے بالکل دوری اختیار کر لیتے ہیں، نہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، بلکہ اسے گھر سے نکال کے جہاں پہ ڈر بھی ہوتے نا، جب وہاں پہ جب یعنی کوئی زمانہ تھا ان کا، تو وہ کافی بڑے علم اور تمدن میں آ گئے، ورنہ پچھلے ادوار میں اسے گھر سے نکال کر جہاں پہ جانور رکھتے ہیں نا ڈربوں میں، وہاں پہ وہ بیچارے اپنی ایام گزارتی، کہ گھر سے بھی گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ناپاک ہو تم، جس جگہ پہ بیٹھتی ہے اگر وہاں پہ خون کا دھبا بھی لگ جائے نا وہاں پہ، تو اس دکو کو کاٹ دیتے ہیں، کپڑے کو کاٹ دیتے ہیں، تو جہاں پر بیٹھے گی تو بیچارے پریشان ہو جاتے، اس لیے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ الغرض امت اسلام، دیکھیں وسط اعتدال دیکھیں آپ، دونوں جو افراط اور تفریط کے راستے ہیں دونوں سے پاک ہیں، نہ تو کپڑے کو کاٹتے ہیں اگر اس پہ کوئی گندگی لگ جائے، کوئی نجاست لگ جائے، اور نہ ہی نجاست کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اگر کپڑے کو یا جسم کو کوئی گندگی لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، تو اسے دھو دیتے ہیں پانی سے اور پھر نماز پڑھتے ہیں، اور حیض عورت کے تعلق سے اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور مباشرت بھی کرتے ہیں خاوند جو ہے، سوائے جماع کے، جماع جائز نہیں ہے، اس کے بوسوں کے کنارے اٹھنا بیٹھنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھی مثال، المحرمات فی الماکل والشارب، کھانے پینے میں جو محرمات ہیں، نصارہ نے خبائث کو بھی حلال کر دیا، یہ سب کچھ کھاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، خنزیر بھی کھاتے ہیں، تو خبائثوں کے نزدیک حلال ہیں، ان کے برعکس یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں، 146 میں، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر، حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرْ، ہم نے حرام کر دیا ان پر ہر وہ جانور جس کے ناخن ہیں، اور یہاں پہ مراد انگلی، کیونکہ جڑی ہوئی انگلی ہو، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ دیکھ جانور کو اگر ہاتھ پہ پاؤں دیکھیں آپ انگلی کے اعتبار سے، بعض کے انگلی الگ الگ ہیں جیسے انسان کے، ایسے اور بعض کی جڑی ہیں جیسے شتر مرغ دیکھ لیں آپ، یہ بطخ دیکھیے بطخ، آپ نے مرغی کو بطخ میں کیا فرق ہے، اب مرغی کا پاؤں دیکھیں اور بطخ کا پاؤں دیکھیں، بطخ کے پاؤں میں جو ہے نا انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بطخ کے الگ الگ ہیں، مرغی کے الگ الگ ہیں، تو جن کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ان پر حرام کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب تین چیزوں کے بعض یعنی مفسرین نے کہا ہے، تین چیزیں خصوصی طور پہ، اونٹ حرام تھا یہودیوں پر، شتر مرغ حرام تھا، اور بطخ حرام تھی، اور اسی طریقے سے وہ بین البقر والغنم، اور گائے اور بھیڑ بکریوں میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ان کے اوپر ان کی چربی حرام تھی، الا سوائے، استثناء ہے، ما حمل ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم، سوائے جو ان کے پیٹھوں پر ہیں، جو کمر پہ پیٹھ پہ ہوتی ہے، او الحوایا یا جو آنتڑیوں میں ہو، او مختلط بعظم یا جو ہڈی کے ساتھ لگی ہو، وہ چربی ان کے لیے حلال تھی، ذلك جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون، یہ کیوں حرام کیا تھا، ان کی بد اعمالوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے سزا دی گئی تھی، وانا لصادقون، اور یقین ہم سچے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایک طرف نصارہ خبائث کو بھی حلال سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، دوسری طرف یہودی بعض حلال چیزوں پر حرام تھی، اور یہ امت جو امت وسط جو ہے، مین عربی کی امت جو ہے، ان کے لیے السلام ورحمۃ اللہ، ان کے لیے احلت لهم الطیبات وحرمت علیہم الخبائث، طیبات ان کے لیے حلال ہیں اور جو خبائث ہیں حرام ہیں، سبحان اللہ۔ پانچویں مثال قصاص کے تعلق سے, اور قصاص سے مراد ہے بدلہ, بدلہ چاہے قتل کا بدلہ ہو چاہے کہ زخم کا ہو. تو جو یہودیوں پر قصاص فرض تھا, نصارہ پر معاف کرنا فرض تھا یہودیوں پر, یعنی اگر یہودی میں سے کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کی جو ورثہ ہے مقتول کے, بدلہ ان کے لیے لازم تھا, معاف نہیں کر سکتے تھے وہ. اور جو نصارہ ہیں معاف کرنا فرض تھا, معافی کرنا ہے. اچھا, اور اس امت میں دیکھیں آپ تین چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے, قصاص بھی لے سکتے ہیں, بدلہ لے سکتے ہیں, دیت بھی لے سکتے ہیں, اور معاف بھی کر سکتے ہیں بغیر قصاص بغیر دیت کے. تو امت اسلامیہ جو ہے وہ تمام امتوں کے وسط ہے, غلو اور تقصیر سے پاک ہے, نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے, نہ حد سے تجاوز ہے اور نہ ہی کمی پیش اور تقصیر ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ دین اسلام یہ جو پیارا اور خوبصورت دین ہے, جو سب سے عظیم اور بہتر دین ہے, جو اعتدال اور سطیت کا دین ہے, اس میں فرقے فرقے ہیں. ان فرقوں میں سے وہ کون سا فرقہ ہے جو حق پر ہے؟ اور حق پر وہ فرقہ ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے, اعتدال کی, وسطیت کی, بہتری کی, معنی روی کی. وہ کون سا فرقہ ہے؟ صرف ایک ہی فرقہ ہے. تو ہم یہ تو ہم سب جانتے ہیں, اور اس کے ہم خود مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. کوئی اس کا یعنی کوئی اس کی نفی انکار نہیں کر سکتا کہ امت میں فرقے نہیں ہیں. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں انکار کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, پھر امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے پہ. ایک روایت میں ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, دوسری روایت میں آیا ہے الجماعہ, جماعت. تو اہل سنت والجماعت تمام فرقوں میں سے اس لقب پر فائز ہے, اور اس کو ثابت بھی کیا ہے اپنے قول و فعل سے اور اپنے عقیدے سے. الوسطیہ, آئیے دیکھتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, پھر مصنف رحمہ اللہ نے پانچ اصول بیان کیے ہیں اہل سنت والجماعت کے, جن اصولوں میں وہ تمام فرقوں کے وسط میں ثابت ہوتے ہیں. یعنی کہ فنگر ٹوئسٹ آپ یاد کر سکتے ہیں, دین اسلام تمام امتوں کے وسط ہے. پانچ مثالیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ کے حق میں, انبیاء علیہ السلام کے حق میں, عبادات, کھانے پینے کے تعلق سے, اور پانچوں نمبر پہ قصاص. پانچ ہو گئے. آئیے دیکھتے ہیں احسن الجماعت کی بھی پانچ مثالیں ہیں. اب یہ فنگر ٹپس یاد کر سکتے ہیں کہ احسن الجماعت جو ہیں وہ تمام فرقوں کے وسط ہیں, اور یہ پانچ مثالیں بلکہ پانچ اصول سمجھے گئے ہیں احسن الجماعت کے. عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں, اصول و سنہ بھی کہتے ہیں انہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں مصنف یعنی شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فہم وسط فی باب صفات اللہ سبحانہ و تعالی بین اہل التعطیل الجہمیۃ و اہل التمثیل المشبہ. اسم الجماعت اللہ تعالیٰ کے صفات یعنی اسماء و صفات کے باب میں وسط ہیں. اہل التعطیل الجہمیہ, اہل التعطیل, اور اہل التمثیل مشبہ و تشبیہ کرنے والے ہیں, ان کے بیچ میں وسط ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دو مختلف ایکسٹریمز ہیں, اہل التعطیل جو جہمیہ ہیں, اور التمثیل جو مشبہ ہیں. جہمیہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں, بلکہ ان کے جو غالی ہیں جو غلو پر اترے ہوئے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بھی, اسماء حسنہ کا بھی انکار کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں یعنی کہ یہ عقیدہ ہے جہمیوں کا کہ یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام یا کوئی صفت کو ثابت کرے, کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام ثابت کرتے ہیں تو جو ناموں والی مخلوقات ہیں ان سے تشبیہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے آپ ثابت کرتے ہیں تو پھر جو موصوفات ہیں مخلوقات میں سے ان سے تشبیہ ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے اور نہ ہی کوئی صفت ہے، یہ کہتے ہیں. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف نسبت کی ہے اپنے ناموں کی یا صفات کی، یہ من باب المجاز ہے، صرف مجاز ہے، یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نام یا صفات نہیں ہیں. اچھا، یہ کون تھے؟ جہمیہ. معتزلہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ان کا ثابت کرنا بھی نہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ انہوں نے عقل کو مقدم کر کے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ثابت کیا ہے اور بڑی ٹھوکریں کھائی. سب سے بڑی ٹھوکر کیا کھائی ہے؟ وہ کہتے ہیں نام تو ہے لیکن بغیر صفت کے. تو اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے لیکن بغیر سمع کے، علیم ہے بغیر علم کے، بصیر ہے بغیر بصر کے. آپ کسی بھی عقل مند شخص کے سامنے، جو سمجھدار بچہ ہو، یہ باتیں کہیں کہ دیکھے آپ پر ہنسے گا، کہتے کیسی بات ہے کہ علیم کیسے بغیر علم کے کیسے ہو سکتا ہے؟ علیم اس وقت تک علیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم کی صفت سے متصف نہ ہو، تو علیم کیسا پھر؟ وہ تعلیم بھی نہیں ہو سکتا. علیم جو ہے صیغہ مبالغہ ہے، یاد رکھیں. جس کا علم ہی نہیں تو علیم کیسے؟ وہ تو عالم نہیں ہو سکتا، اسم فاعل نہیں ہو سکتا. اسم فاعل کون ہے؟ آپ ایک مرتبہ کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے لیے صفت بن جاتی ہے، آپ کی طرف وہ صفت منسوب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک دفعہ کوئی علم کی بات کی ہے تو آپ عالم ہیں صفت علم سے. آپ نے ایک دفعہ سنا ہے تو آپ سامع ہے، آپ نے سنا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے صیغہ مبالغہ کی، سمیع ہے، خوب سننے والا، بہت زیادہ سننے والا، علیم خوب جاننے والا، بہت زیادہ علم والا. جب آپ صفت سلب کر دیتے ہیں تو پھر نام بھی باقی نہیں رہتا میرے بھائی، تو آپ نام کو کیسے مانتے ہیں؟ اس لیے بعضوں کو دھوکہ یہاں پہ ہوا ہے. وہ تو علماء تو کہتے ہیں کہ معتزلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ثابت کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. جی ہاں، صرف نام کا اقرار کرتے ہیں، نام کے اعتبار سے، حقیقت نہیں، بالکل ایسے ہرگز نہیں جیسے کہ اہل سنت جماعت اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کرتی ہے یقین کے ساتھ. فرق جانا ہے دونوں میں. جی، اشعریہ شیخ صاحب رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے صرف اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو ثابت کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن صفات میں سے صرف سات صفات کو مانتے ہیں. ان تمام کو معطلہ کہا جاتا ہے، یعنی تعطیل. لیکن ان کے میں سے بعض جو ہے وہ مکمل طور پہ معطلہ ہیں، تعطیل یعنی انکار کرنے والے ہیں، اور بعض جو ہے جزوی طور پہ، نسبی طور پہ تعطیل کرنے والے ہیں، جیسا کہ معتزلہ اشاعرہ. اب تین نام ہیں، جہمی ہیں، معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں. کلی طور پر معطل کون ہے؟ جہمی. جزوی طور پر کون ہے؟ اشاعرہ، اور ماتریدی میں شامل ہے، اور معتزلہ. یہ تو تھے ایک ایکسٹریم، اہل التعطیل یعنی انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے. دوسری طرف اہل التمثیل والمشبہ، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان صفات کو اپنے لیے ثابت کیا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ مشبہ جو ہے کہتے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہے، اس بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. عجیب سی بات ہے، انہوں نے اس بات میں غلو کیا، اور انہوں نے جو اہل التعطیل ہیں تنزیہ میں انکار میں غلو کیا ہے. ان لوگوں نے یہ کہا ہے جو مشبہ ہیں اہل التمثیل، جو تمثیل کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کو ثابت کریں، اور یہ چہرہ جو اللہ تعالیٰ کا آپ ثابت کرتے ہیں، یہ مخلوقات میں سے جو سب سے خوبصورت چہرہ ہے کسی مرد جوان کا چہرہ، آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو اس چہرے جیسا سمجھیں. نعوذ باللہ. وجہ کیا؟ کہتے ہیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خطاب ہم سے کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یا جو ہمیں خبر دی ہے، وہ اس زبان میں جو ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الرحمن آیت نمبر 27 میں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو کہتے ہیں وجہ سے، اس لفظ سے، جو وجہ، جو چہرہ کا لفظ جو ہے، ہم تو صرف یہی سمجھ سکتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور جو سب سے خوبصورت چہرہ ہم دیکھیں گے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ایسا ہے، نعوذ باللہ. تو ان کا یہ دعویٰ جو ہے والعیاذ باللہ کہ مخلوقات میں سے، یا کیونکہ انسان سب سے خوبصورت مخلوق ہے تمام مخلوقات میں سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر انسانی شکل و صورت میں جو سب سے خوبصورت چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ویسا ہے، یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ. اور کہتے ہیں یہی معقول ہے. دیکھیں یہاں پر بھی عقل سے مار کھائی ہے، جسے بھی عقل کو، مخلوق عقل خود مخلوق مسکین ہے، کمزور ہے، حقیر ہے، فقیر ہے. دیکھیں آپ عقل کو، صرف عقل کو، عقل میں سے آپ دین کو نکال دیں، ایمان کو آپ نکال دیں، ایمانیات کو عقل سے نکال دیں، بچے گا انسانی عقل. انسان عقل کے بارے میں جانتے کیا ہے؟ یہ انسان اس عقل کو جو ایمان اور دین سے بالکل الگ ہے، صرف انسان ہے، کیسا انسان ہے پتہ ہے؟ اچھا یہ واجب نوٹ کر لیں آپ اگلے درس میں. انسان کو جب اللہ نے مخاطب کیا ہے قرآن مجید میں، اس کی کیا صفات بیان کی ہے؟ کوئی کچھ کہتے ہیں نا، ہمارے ایک ساتھی بھی کہتے ہیں بیٹے سے، بھائی آپ نے بندے دا پتر بننا ہے بس، ہاں آپ نے بندے دا پتر بننا ہے، یعنی آپ نے اچھا انسان بننا ہے، انسان بننا ہے. پوچھتے بیٹا بڑے ہو کے کیا بننا ہے، یا باپا بیٹھے ہو کے میں کیا بنوں، یار تو اچھا تو بندے دا پتر بن جا کافی ہے بس، یعنی انسان بن جاؤ ٹھیک کافی ہے تمہارے لیے. اس میں ایک لفظ شامل کر دیں، اچھا انسان. ہر انسان اچھا نہیں ہوتا. واجب کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا ذکر کیا ہے، ذرا صفات پہ غور کریں، یہ انسان کیسا ہے، آپ والا حیران ہو جائیں گے. اور کہیں پر بھی، کہیں پر بھی انسان کے لفظ کے ساتھ دیکھیں کون سے صفات ہیں. اور جب اس انسان کے ساتھ ایک چیز مل جاتی ہے تو اس کا نام ہی بدل جاتا ہے، اس کی صفت بدل جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ کیا چیز ہے اور کس طریقے سے پھر یہ چیز اس کے تمام جیسے پورا اس کی زندگی پوری بدل جاتی ہے اس ایک چیز سے، جب اس انسان میں شامل ہو جائے وہ کیا چیز ہے، اور پھر دیکھیں فرق دیکھیں یہ انسان صرف انسان ہے تو کیسا ہے، جب یہ چیز اس انسان میں شامل ہو جائے تو پھر کیسا بن جاتا ہے. وہ دونوں میں خطاب کے فرق دیکھیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ بھی انسان ہے، اس خاص صفت کے ساتھ جب متصف ہو جاتا ہے تو یہ کیسا بن جاتا ہے. دونوں خطاب میں فرق دیکھیں پھر آپ، ٹھیک ہے. مجھے چند مثالیں مجھے چاہیے، بس زیادہ نہیں، چار پانچ مثالیں کافی ہیں، تین بھی کر دیں کم سے کم، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، چلے گا انشاءاللہ. اچھا اب دو ایکسٹریمز ہم نے دیکھے اہل الطاعت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، کہ ایک طرف ایک فرقہ ہے جہمیہ جو معطلہ ہیں، اور ان کے ساتھ معتزلہ اور اشاعرہ بھی ہے جو جزوی طور پر اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں. دوسری طرف دوسرے ایکسٹریم جو ہے مشبہ، جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مانتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات لیکن مخلوق جیسے ہمیں ماننے پڑے، کوئی اور چارہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. تیسرا فرقہ اہل سنت و جماعت کا فرقہ جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو حق دونوں جانب میں سے ہم وہی لیں گے، جو تنزیہ میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پاکیزگی کے تعلق سے جو بات کی ہے انکار کرنے والے معطلہ نے، انہیں کیوں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تشبیہ مثل لازم آتی ہے، نام مخلوق کے بھی ہیں، صفات مخلوق کے بھی ہیں، اس لیے ہم انکار کرتے ہیں تاکہ تشبیہ سے اللہ تعالیٰ کو پاک کریں. جو پاکیزی کی بات کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اس حد تک، لیکن ہم بغیر تمثیل کرنے کے، بغیر مثل بیان کرنے کے ہم اس حق کو لیں گے. اور دوسری طرف جو مشبہ ہیں جو اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس حق کو بھی لیتے ہیں لیکن بغیر مثل بیان کرنے کے، تو نہ انکار کرتے ہیں اور نہ ہی تمثیل اور تشبیہ سے کام لیتے ہیں. اور دونوں طرف سے جو دلائل ہیں وہ لیتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ کہ اہل سنت جماعت جو ہیں یہ وسط ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں دو بڑے فرقوں کے بیچ میں ایک فرقہ جو ہے وہ نفی اور تنزیہ میں خلوص کامل، دوسرے فرقے جو اہل تعطیل ہیں جہبیہ وغیرہ جو ہیں، اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کو ثابت کرنے میں خلوص کام لیا اور تمثیل اور تشبیہ سے کام لیا، ان کے ممثلہ بھی کہتے ہیں رسول جماعت جو ہیں ان کے یہ عقیدہ یہ کہتے ہیں ہم نہ تو غلوب نہ تو اثبات میں غلوص کام لیتے ہیں اور نہ ہی نفی میں غلوص کام لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں بغیر انکار کے اور بغیر تمثیل کے، بغیر تعطیل و بغیر تمثیل کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى نمبر 11۔ یہ پہلا اصل اور پہلی مثال. دوسرا اصول جو ہے رسول الجماعت کا جو مثال دی ہے شیخ محسن رحمہ اللہ نے، افعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے افعال. شیخ محسن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہم وسط فی باب افعال اللہ بین الجبریۃ والقدریہ، اور رسول الجماعت جو ہے وسط ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال کے باب میں جبری اور قدریوں کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ کے افعال سے مراد ہے تقدیر کا معاملہ، اسے افعال اللہ بھی کہتے ہیں. اور دو بڑے گروہ ہیں جنہوں نے غلو سے کام لیا اس باب میں، ایک تو جبری ہیں جو یہ کہتے کہ انسان مجبور ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور پیدا کیا ہے، جبر سے یہ لفظ لیا گیا ہے، ان کو جبری فرقہ بھی کہتے ہیں. اور دوسرے ہیں القدری، القدریہ، تقدیر کے منکر جو ہیں. جبری جو ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ تقدیر میں ہے، تقدیر سے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور انسان مجبور ہے، مخلوقات مجبور ہیں، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. اور ان کے ضد جو دوسرا فرقہ جو ہے وہ ہے القدریہ، یا تقدیر کے منکر بھی ان کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں انسان مخلوق خود کرنے والی، اللہ تعالیٰ کا انسان کے افعال سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسان خود مختار ہے. اچھا، شیخ شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی باب القدر تقدیر کے معاملے میں تین قسمیں ہیں. پہلے قسم جو ہے انہوں نے تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں لیکن غلو کے ساتھ، ایمان سے مراد تقدیر کو ثابت کرتے ہیں، ایمان تو لفظ میں نہیں کہہ سکتا لیکن تقدیر کو ثابت کرتے ہیں لیکن حد سے تجاوز کرتے ہیں تقدیر کو ثابت کرنے میں، یہاں تک کہ انسان کی جو اختیار ہے اور طاقت اس کو بھی سلب کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے والا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے، اور بندے کا کوئی اختیار، کوئی قدرت، کوئی طاقت نہیں ہے، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ مجبوری کی حالت میں کرتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے کہ انسان کا جو فعل ہے وہ اللہ کا فعل ہے، نعوذ باللہ، بندے کا جو فعل ہے وہ اللہ ہی کا فعل ہے، یعنی جو کچھ انسان کرتا ہے وہ حق اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، نعوذ باللہ. اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہیں سے جو اہل اتحاد الحلول جو ہیں داخل ہوئے ہیں، اور یہ فرقہ جبریوں کا فرقہ ہے، ان کو کہتے ہیں جبریہ، جو تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو ثابت کرنے میں حد سے تجاوز کر کے غلو کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، شمعی رحم اللہ فرماتے ہیں بل ان بعضهم ادعى ان فعل العبد هو فعل الله، بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بے شک جو بندے کا فعل اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے. کسی کو کوئی مثال یاد ہے کیا واقعی آج کے دور میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہی بتائیں پہلے، یہ ہم کسی زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، جہمیہ تھے وہ گزر گئے، جبریہ تھے وہ گزر گئے، پتہ نہیں معتزلہ پتہ نہیں ہے نہیں، کیا یہ ہوائی جیسے باتیں ہیں یا کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہ جو جبری عقیدہ کی بات ہے بڑی خطرناک بات ہے، وہ خطرناک ساری بات ہے جتنے بھی فرقے ہیں باطل فرقے، لیکن اس میں کوئی ایک واضح مثال دیتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے بد عقیدگی آج بھی موجود ہے. واللہ کہاں ہے پتہ ہے؟ جملہ میں، ہاں، وہ تو آگے آئے گا, وہ تو مرجیہ ہے, ارجاء ہے, بات مجبور کی جبریہ کی ہو رہی ہے. شیخ صاحب کا یہ کہنا کہ جو جبری ہیں انہوں نے ایک بڑا خطرناک راستہ بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل الاتحاد والحلول ہیں. اتحاد خالق مخلوق ایک ہے, حلول اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے. اتحاد دو الگ چیزوں کو ایک ساتھ ملا دینا, متحد کر دینا, حلول حل ہو جانا, جیسے کہ پانی میں آپ نمک کو حل کر دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں نا اتحاد اور حلول. ان سے پہلے ایک اور سٹیپ ہے, بعد میں آتا ہے, وہ کیا ہے؟ وحدت الوجود. ٹھیک ہے نا, ہم نے اور آسان کر دیا ہے کہ موجود ایک ہی ہے, اسے خالق مخلوق ایک ہی ہے, اسے پھر حلول بھی اور اتحاد بھی آ گیا. ایک جملے سے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, اگر آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے کئی دروس میں اس کو میں نے بیان کیا تھا. بڑا خطرناک جملہ ہے, کرنے والا کون کرانے والا کون, وہ تو وہی ہے. کرنے والا کون کرانے والا کون, وہ تو وہی ہے. کرنے والا بندہ ہے, کرانے والا اللہ ہے, دونوں وہ تو وہی ایک ہی ہے. جو جانتے کس کے تعلق سے, نعوذ باللہ,
معبود رب دونوں ایک ہی ہے, معبود رب.
یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا اتحاد اور حلول کیسے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس ایسی ہوائی بات ہے, حقیقت نہیں ہے. تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 نوٹ کر لیں, انشاءاللہ یہی ہوگا, دیکھ لینا. اور ایک بڑا عجیب سا قصہ ہے کہ ضامن جلال آبادی کی کچھ سہارنپور میں کچھ رنڈیاں تھیں. قصہ مشہور ہوگا, مشہور قصہ ہے. رنڈو کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, نعوذ باللہ, مریدیاں تھیں. پھر وہ سہارنپور میں گئے, ایک رنڈی کے گھر میں مہمان ہوئے تو سب آئیں پیر صاحب سے ملنے کے لیے, صرف ایک نہیں آئی. تو اس نے کہا فلان کہاں ہے, فلانا کہاں ہے جو رنڈی نہیں آئی. وہ کہتی, وہ انہوں نے کہا کہ میں کس منہ سے جاؤں اپنے پیر کے سامنے, اسے بلا کے لے آؤ. اس کو بلا کے, بڑا لمبا قصہ ہے. تو اسے کہتے, بی بی تم کیوں شرماتی ہو, کرنے والا کون کرانے والا کون, وہ تو وہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان مجبور ہے, اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرتا ہے اس کو فعل پہ, اور جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ ہی کرنے والا ہے, نعوذ باللہ. یہ تو جبری ہیں. دوسری طرف شیخ صاحب فرماتے ہیں, جب الدین رحمہ اللہ, دوسری قسم یعنی جو تقدیر کے منکر ہیں, ایک تو تقدیر کے ثابت کرنے میں غلو سے کام لیا, حد سے تجاوز کیا. دوسری طرف ان کے برعکس, ان کے ضد میں جو تقدیر کے منکر ہیں, کو قدریہ بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, جب آپ دیکھیں نا کوئی عالم کہتے ہیں قال یقول یا نقول, یہ عقیدہ کے تعلق سے ہوتے ہیں, یہ عقیدہ رکھتے ہیں, اس کو پھر زبان سے بیان بھی کرتے ہیں. صرف زبانی یہ قال قول نہیں ہوتا, یہ جب عقیدہ کی بات کرتے پھر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں, مطلب ہمارا یہ عقیدہ ہے جس کو ہم زبان سے ایکسپریس کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں جو تقدیر کا منکر ہیں کہ بندہ جو ہے اپنے فعل سے مستقل ہے, اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی مشیت اور نہ ہی کوئی تقدیر نے اس کے لیے لکھی ہے. یہاں تک کہ بعضوں نے یہ کہا غلو کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کے فعل, جب تک انسان کرتا نہیں ہے, اللہ کے علم میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, یہ جو غلو کرنے والے ہیں نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کو جب تک کہ انسان پر فعل کرتا نہیں, اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انسان کیا کرنے والا ہے. جب انسان کر لیتا ہے پھر انسان اللہ کو پتہ چلتا ہے انسان نے یہ کیا ہے, نعوذ باللہ. اور ان کو قدری کہتے ہیں, اور مجوس ہذہ الامہ, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس امت کے مجوس ہیں. جو پہلا گروہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی افعال اور تقدیر میں غلو کیا, اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا اپنے فعل پہ, اور انسان کا کوئی اختیار نہیں. اور دوسرا یہ فرقہ جو ہے تقدیر کے منکر جو ہے, انہوں نے بندے کی جو قدرت ہے اس پہ غلو سے کام لیا, اور یہ کہا کہ انسان ہی سب کچھ کرنے والا ہے, انسان خود مختار ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بندے کے فعل سے. انسان ہی جو ہے کو مطلق الاختیار ہے اپنے فعل کرنے کا. تیسرا گروہ جو ہے اس تعلق سے اہل الجماعت ہیں جو وسط ہیں دونوں کے, وہ یہ کہتے کہ جو حق دونوں طرف ہیں دونوں جانب وہ لیتے ہیں. وہ یہ کہتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بندے کے جو بے شک جو بندے کا فعل ہے وہ اللہ کے مرضی اور مشیت سے ہی واقع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے, یعنی بندے کو پیدا کیا ہے بندے کے فعل کو بھی پیدا کیا ہے. یہ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے. اور انسان کا اپنا اختیار و ارادہ بھی ہے, اور انسان کا جو اپنا فعل ارادہ جو ہے یہ فرق بھی جانتا ہے فعل کے اعتبار سے. انسان وہ کون سا فعل جو اپنی مرضی سے کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے, اور وہ کون سا فعل جس پر وہ مجبور ہوتا ہے, اور وہ کون سا فعل جو اسے اچانک سرزد ہو جاتا ہے بغیر اس کے ارادے کے, جس کے ریفلیکس ہوتے ہیں. ایسے وجہ انسان کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا, اچانک انسان سے ہو جاتا ہے. تو بندوں کے جو افعال ہیں وہ ان کے اپنے اختیار و ارادے سے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی اور پیدا کرنے سے واقع ہوتے ہیں. اچھا, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اشکال ہے یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے فعل کو خالق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ انسان خود فعل کرنے والا ہے, ایک سوال ہے. اس کے جواب یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا جو فعل ہے وہ انسان کے اپنے ارادے اور قدرت سے ہی سرزد ہوا ہے, اور جس ذات نے اس انسان میں اس ارادے کو اور اس طاقت و قدرت کو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ سے طاقت کو ہی سلب کر لے, قدرت کو سلب کر لے, تو آپ عاجز ہو جائیں گے, استطاعت آپ کو ہوگی کچھ کرنے کی. یعنی ہم ایسے کوئی ایسا شخص جو کچھ کرنے پر قادر ہو, اگر وہ نہ کرنا چاہے تو نہیں کرے گا. یہ پانی کی بوتل رکھی, میں نہیں پینا چاہتا, چاہو تو پی لوں چاہو تو نہ پیوں, یہ ارادہ میرے اندر پینے کا ارادہ, پھر یہ طاقت اس کو بوتل اٹھا کے بوتل جا کے پینے کی, یہ کس نے میرے اندر پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اچھا, ارادہ کس کا؟ اللہ کا ہے, میرا ہے, میرا ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو ارادہ تو میرا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بوتل کو اٹھانا اور پینا بھی میرا اپنا فعل ہے, لیکن مجھے کس نے پیدا کیا, میرے فعل کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے. یعنی مطلب یہ ہے اگر کوئی انسان جس کی طاقت بھی ہے کام کسی عمل کرنے کی وہ عمل نہ کرے تو اس کی مرضی ہے, اللہ نے اسے مجبور نہیں کہ تم نے یہ عمل لازمی کرنا ہے, یہ اس سے محروم ہے کہ تم یہ عمل کر نہیں سکتے ہو. ہر انسان جو قادر ہے کسی فعل کرنے کا وہ اپنے ارادے سے فعل کرتا ہے, سوائے ان کے جن کو مجبور کیا جاتا ہے, اکراہ کی حالت الگ ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اپنے اختیار اور طاقت سے کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس اختیار اور طاقت کو ہمارے اندر پیدا کیا ہے. تیسرا اصل جو ہے, تیسری مثال الوعد الوعید کے باب میں, الوعید کے تعلق سے مصنف یعنی شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی باب وعید اللہ بین المرجئۃ وبین الوعیدیۃ من قدریۃ وغیرہم, اور وعید اللہ تعالیٰ کے وعید کے باب میں رسول جماعت جو ہیں وسط ہیں, مرجئہ اور وعیدی میں سے جیسے قدری وغیرہ ہیں ان کے بیچ میں. مرجئہ شرح شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرجئہ جو اسم فاعل ارجاء سے, اور ارجاء کا معنی تاخیر کرنا, پیچھے کرنا کسی چیز کو, اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ اعراف نمبر 111 میں قالوا ارجه واخاه, قالوا جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے تعلق سے جب مقابلہ ہونا تھا, ارجه واخاه, ذرا مؤخر کر دے پیچھے کر دے موسیٰ علیہ السلام کو اور کبھی یعنی ہارون علیہ السلام کو. اور دوسری قرآت میں ارجئہ اے اخر ہو اخر امرہ ہو, ارجئہ و ارجئہ دو ملتے جو طلب سے دونوں قرآت ٹھیک ہے پڑھنے میں. اچھا, ان کو مرجئہ کیوں کہا گیا ہے؟ دو وجوہات ہیں, یا تو رجا میں سے لفظ لیا گیا یا ارجاء میں سے لفظ لیا گیا ہے. رجا کہتے ہیں امید کو الرجاء, کیونکہ جو امید کی دلائل ہیں قرآن مجید میں ان کو آگے کر دیتے ہیں وعید کی آیات اور دلائل سے. وعد کی آیات جو ہیں جن میں اچھی خبر ہے, نیک خبر ہے, خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے, ان کو جنت سے نوازا جائے گا, اجر عظیم عطا کیا جائے گا, یہ سب اچھی امید ہے اچھے کام کی. اسے ارجاء کہتے ہیں, اسے وعد کہتے ہیں, وعد کی آیات. اور دوسری طرف جو وعید ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے, عذاب کا ذکر, اللہ کے پکڑ کا ذکر ہے, اسے وعید کہتے ہیں. تو ایک تو یہ معنی ہے الرجاء, یہاں سے لفظ لیا گیا ہے. دوسرے الارجاء یعنی تاخیر کرنا, اور یہ لفظ تاخیر سے اسے لیا گیا ہے کہ ایمان کو اعمال سے نکال دیتے, پیچھے کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال, ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے عمل سے, ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے, عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ ایمان سے عمل کو خارج کر دیتے ہیں, کہتے ہیں عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ اچھا کرے برا کرے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا, تو آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے, ایمان سے عمل کو مخر کر کے نکال دیا ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے مرجیہ کا کہ اعمال ایمان میں سے نہیں ہے, اور ایمان کا مطلب ہے دل سے اعتراف کرنا. بس اب یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے, دل سے مانتے ہیں کافی ہے, اسے ایمان کہتے ہیں. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں مرجیہ جو ہیں, ان کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے, جیسا کہ زناکار ہے, چور ہے, شراب خور ہے, یا ڈکیت ہے, وہ ہمیشہ کے جہنم میں سزا نہیں کاٹیں گے, اور نہ ہے وقتی طور پہ. یعنی ایمان کے ساتھ کوئی بھی نافرمانی نقصان نہیں دیتی. جب آپ مومن ہیں تو پکے مومن ہیں, چاہے چھوٹا گناہ ہو کبیرہ گناہ ہو, اگر کفر کی حد تک نہیں پہنچتا یہ گناہ تو آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ پکے مومن ہیں نعوذ باللہ. دوسری طرف جو وعیدیاں ہیں, انہوں نے ان کا مقابلہ کیا مرجیہ کا, اور وعید کی جانب کو غالب کیا وعید کی جانب پر. انہیں کہا کہ جو انسان جب کبیرہ گناہ کرتے اسے تائب نہیں ہوتا, اسے توبہ نہیں کرتا, تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں سزا کاٹے گا. اگر چوری کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے, اگر شراب پیتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے, جہنم سے کبھی نکلے گا نہیں. اور وعیدیہ میں دو گروہ ہیں, معتزلہ اور خوارج. اسے مصنف نے کہا ہے من قدریۃ غیرہم, قدریہ اور ان کے علاوہ معتزلہ اور قدریہ سب اس میں شامل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل میں مستقل ہے, اور وعیدیہ میں خوارج بھی شامل ہیں. تو دونوں جو گروہ ہیں, یہ قدریہ جن میں معتزلہ بھی شامل ہیں اور خوارج, یہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے, اس میں کبھی خارج نہیں ہوگا جہنم سے. یعنی جو ایک دفعہ شراب پیے وہ ویسے جیسا کہ کسی نے ہزار مرتبہ کسی بت کی عبادت کی ہے, یا ہزار سال کسی بت کی عبادت کی ہے, دونوں کی ایک ہی سزا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے نعوذ باللہ. لیکن نام کے تعلق سے اگر اگلا اصول جو ہے کہ اس کو کہا کیا جائے گا, مسلمان ہے یا کافر ہے کیا ہے, یہ اگلا اصول اس پہ بات کرتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں. اچھا, اہل سنت جماعت جو ہیں ان دونوں گروہوں کے بیچ میں, وعدی اور وعیدیہ کے بیچ میں, یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو وعید کے جانب کو غالب کرتے ہیں جیسے کہ معتزلہ خوارج نے کہا, نہ تو وعید کے جانب کو ہم غالب کرتے ہیں جیسے کہ مرجیہ نے کہا. اور ہمیں کہتے ہیں, یعنی یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا اس معاملے میں, کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ضرور ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے, اور اگر اسے اللہ اپنے عدل و انصاف سے یعنی اسے عذاب دے تو وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. جماعت کا عقیدہ یہ ہے کبیرہ گناہ کرنے والے شخص مسلمان کے تعلق سے, کہ یہ شخص جو ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اپنے رحم و کرم سے, فضل و کرم سے, اور چاہے تو اسے سزا دے. وہ سزا کا مستحق ضرور ہے, کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے وہ سزا کا مستحق ضرور ہے, اگر توبہ کرے تو بات ختم ہے. یہ اس شخص کی بات ہو رہی جو جس نے توبہ نہیں کی اور کبیر گناہ پر اس کی وفات ہو گئی, خاتمہ ہو گیا نعوذ باللہ. اب وہ کیا ہے, ہمیشہ کے جہنم میں ہوگا اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے, یا اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور وہ سزا بھی نہیں ملے گی اسے, جیسے مرجیہ نے کہا, رضوان جماعت نے کہا ہے, وہ عذاب کا مستحق ضرور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف بھی کر دے, اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس بندے کو سزا دے جہنم میں, لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم ہی نہیں ہے. جب کسی سزا, جب کبیرہ گناہ کی سزا سے وہ پاک ہو جائے گا جو اس نے گناہ کیا ہے جہنم میں سزا کے بعد, تو وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا, مطلب یہ ہے. اچھا, اختلاف کی وجہ کیا ان دونوں گروہوں کے بیچ میں, شاہ مسیح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کے آپس میں خلاف اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں نے کانی آنکھ سے نصوص کو دیکھا ہے, صرف ایک طرف کے نصوص کو دیکھا ہے, بعین عورہ یعنی کانی آنکھ سے, اللہ دو آنکھیں دی ہیں, ایک آنکھ سے اگر ایک چیز دیکھتے ہو تو پھر دوسری آنکھ سے دوسری چیز دوسری طرف بھی دیکھو نا, تاکہ معنی اور وسطیت تک پہنچ سکو. تو جو مرجئے ہیں انہوں نے وعد کی آنکھ سے دیکھا ہے اور انسان کو ارجاء میں داخل کر دیا ہے, اور کہا سب اس پہ ہم عمل کرتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی نصوص ہیں سب کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جتنے بھی نصوص ہیں وعید کی اور سزا کے اور عذاب کی, وہ کہتے ہیں سب کافروں کے لیے ہیں, مومنوں کے لیے نہیں ہیں, تو صرف ایک آنکھ سے دیکھا ہے. اور جو وعیدیے ہیں برعکس ان کے, انہوں نے صرف ایک آنکھ سے دیکھا ہے اور وعید کے نصوص کو دیکھا ہے اور انہیں کو ثابت کرتے ہوئے ان پہ عمل کیا ہے اور وعید کے نصوص کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے ان دونوں کا جو توازن ہے وہ اس میں خلل پڑ گیا ہے, کیونکہ لوگوں نے صرف ایک طرف کے نصوص کو دیکھا ہے, جبکہ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے, یہ بھی اللہ کا فرمان ہے, سبحان اللہ. تو دونوں پہ عمل کرنا چاہیے نا. یہ کام کیا رسول الجماعت نے, رسول الجماعت جو ہیں دونوں نصوص کو لیے ہیں, اور یہ کہا کہ جو وعید کے نصوص ہیں وہ محکم ہیں اور وعد کے نصوص بھی محکم ہیں, ہم ان دونوں کو لیتے ہیں. ذرا پیاری بات ہے, ذرا غور کریں جو ابھی میں بات کروں گا, اور تمام جتنے بھی مسائل گزر چکے ہیں یا ابھی آگے آئیں گے, یہ قاعدہ یاد رکھیں, بڑا پیارا قاعدہ ہے. فرماتے ہیں دونوں طرف کے نصوص, اور جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وسط ہیں ایسوں جماعت کے جو گروہ ہے, ایک طرف دو ایکسٹریمز ہیں, چاہے اسماء صفات کے باب میں ہو, چاہے اللہ تعالیٰ کے افعال میں تقدیر کے تعلق سے ہو, اور چاہے اس معاملے میں ہو وعد و وعید کے معاملے میں, اس تمام نصوص موجود ہیں. یعنی دونوں کی طرف اہل التعطیل بھی قرآن مجید سے دلیل لیتے ہیں, سنت سے لیتے ہیں, اور اہل التمثیل بھی ادھر سے لیتے ہیں, لیکن اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہر بندہ. ایک جسے کانی آنکھ سے دیکھنا ہے, کانی آنکھ سے کیا مراد ہے, رحمہ اللہ, کانی آنکھ سے کیا مراد ہے کہ ایک طرف کی نصوص دلائل کو دیکھ کے جو اپنے من پسند دوسرے کو چھوڑ دینا, ٹھیک ہے نا. تو پہلا قاعدہ یہ ہے یہاں پہ, اس کو قاعدہ سمجھ لیں آپ, کہ وعید کے نصوص محکم ہیں اور وعید کے نصوص بھی محکم ہیں. جب دونوں محکم ہیں تو دونوں پہ عمل کرنا لازم ہے, اس لیے ہم دونوں کو لیتے ہیں, دونوں پہ عمل کرتے ہیں. اور جو وعید کے نصوص پہ عمل کرتے ہوئے وعیدیہ جو ہیں ان کو رد کیا, اور وعید کے نصوص لے کے مرجیہ کا رد کیا, اور یہ کہا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے وہ جہنم میں داخل ہونے کا مستحق ہے, اللہ کے عذاب کا مستحق ہے, تاکہ وعید کے نصوص پہ عمل کیا جائے, لیکن اس پہ ہمیشہ نہیں رہے گا تاکہ وعید کے نصوص کو نہ چھوڑا جائے. دیکھیں ایک جملہ ہے, اور دونوں پہ عمل ہوا کہ نہیں, کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, عذاب کا مستحق ہے, اگر اللہ تعالیٰ اسے عذاب بھی دے گا جہنم میں, کیونکہ اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا, عذاب دے گا وعید کے نصوص ہیں, جہنم ہمیشہ نہیں رہے گا وعید کے نصوص کی وجہ سے, دونوں پہ عمل ہوا کہ نہ ہوا, سبحان اللہ. یہ وسطیت ہے. فأخذ بالدلیلین ونظر بالعینین, دونوں طرف دلائل کیوں لیا اور دونوں آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, اسے انڈر لائن کر لیں. چوتھا اصول رسول جماعت کا, اسماء الایمان والدین, ایمان کے نام اور اسماء اور دین. یعنی یہ تو ہم نے ابھی جان لیا ہے معتزلہ کے تعلق سے اور خوارج کے تعلق سے کہ آخرت میں کبیرہ گناہ کرنے والے شخص کے تعلق سے وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے, اس میں ان کا اتفاق ہے, لیکن دنیا میں اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ شخص جو ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کا اس کو سزا دی جائے گی تو دنیا میں کیا ہوگا؟ ہے تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان, وہ اب دنیا میں کیا کافر کہیں گے اسے, اسے مومن کہیں گے, اسے فاسق کہیں گے, اسے کہیں گے کیا؟ اسے کہتے ہیں اسماء الایمان والدین, کیا ایمان کا نام اسے سلب کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, کیا دین میں باقی رہے گا یا دین سے خارج کر دیا جائے گا. یہ الگ سے اصول ہے سبحان اللہ اہل سنت جماعت کا. مصنف یعنی شیخ مسلم بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی باب اسماء الایمان والدین بین الحرورية والمعتزلة وبین المرجئة والجہمية. ایمان کے اسماء اور دین کے تعلق سے اہل سنت جماعت جو ہیں وہ وسط ہیں. حروریہ یعنی خوارج کو حروریہ بھی کہتے ہیں, حروریہ اور معتزلہ ایک طرف اور دوسری طرف مرجئہ اور جہمیہ کے بیچ میں ہیں. شرح شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب الاسماء والدین یہ احکام کے باب سے الگ ہے. وعد الوعید کا معاملہ جو اس کے کہتے ہیں باب الاحکام, اس کا حکم کیا ہے؟ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے سزا ملے گی اسے, سزا جہنم اگر اس پہ یعنی بغیر توبہ کے مر جاتا ہے جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یہ جو وعیدیہ ہیں, جو مرجیہ ہیں وہ کہتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جہنم میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے ان سے کہیں گے کیا, کیا مومن ہے یا کافر ہے؟ رضو الجماعت جو ہیں دونوں گروہوں کے وسط میں ہیں, حرور معتزلہ ایک طرف مرجیہ اور جہمیہ دوسری طرف. حرور معتزلہ نے حروریہ یعنی خوارج معتزلہ نے اسے ایمان سے تو خارج کر دیا ہے, لیکن خوارج نے کہا ہے کہ وہ کافر ہے, اس کا خون اور اس کا بال جو ہے وہ حلال ہے, اس لیے انہوں نے ظالم حکمرانوں پہ جو ہے ان کی تکفیر کی ہے, ان کے خلاف خروج بھی کیا ہے. کیونکہ جو حکمران ہیں وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں, کافروں سے دوستی رکھتے ہیں, کافر سے دوستی کرنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے, اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں, تکفیر کرتے ہیں ایک طرف. دوسری طرف جو مرجئہ جہمیہ جو ہیں اس گروہ کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مومن ہے, اس کا ایمان کامل ہے, چاہے وہ چوری کرے, زناکاری کرے, شراب پیے, قتل کرے یا ڈکیتی کرے, ہم اسے کہیں گے کہ تم مومن ہو, تمہارا ایمان کامل ہے. جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ تمام واجبات مستحبات پر عمل کرتا ہے اور محرمات کا اجتناب کرتا ہے, آپ اور یہ شخص جو دونوں برابر ہیں, یعنی ایک مسلمان ہے مومن ہے اور فرائض واجبات مستحبات کی ادائیگی میں بہت آگے ہے, محرمات سے اجتناب کرنے والا ہے ایک طرف, دوسری طرف یہ چور ہے, ڈکیت ہے, اس نے قتل بھی کیا ہے, خون ریزی بھی کی ہے, ڈکیتی بھی کی ہے, زناکار بھی ہے, شراب پینے والا بھی ہے, سود خور بھی ہے, یہ سارے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہے. کہتے ہیں تم دونوں برابر ہو, کوئی فرق نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عمل کا ایمان سے تعلق نہیں ان کے نزدیک.
نعوذ باللہ.
نہیں کفر بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کفر کے علاوہ, کیونکہ کفر کو اپنے وہ ہے نا, کفر کی کفر تو مسلمان نہیں ہے نا. اگر ایمان باقی ہے کچھ بھی کر لو تو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ضد ہیں حکم میں اور نام میں. معتزلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے وہ ایمان سے تو خارج ہوا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا. اب دیکھیں دو گروہ گزر چکے ہیں, اب تیسرے گروہ کی بات میں کر رہا ہوں. پہلا گروہ خوارج کہتے کافر ہیں, جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہے. دوسرا گروہ مرجئہ, وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا پکا مومن ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکسٹریمز دونوں دیکھیں. اچھا پھر معتزلہ یہ بھی وعیدی ہیں. آخرت وعید مطلب آخرت میں یہ سزا ہے, ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے, ٹھیک ہے نا. کس کے ساتھ؟ خوارج کے ساتھ, خوارج کے ساتھ. اچھا, لیکن انہوں نے کہا ہمیں ایک اعتراض ہے خوارج پہ. کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں خوارج نے تکفیر کی ہے, دار اسلام سے خارج کیا ہے, ہم یہ کام نہیں کرتے. اور دوسری طرف جو مرجیہ کہتے ہیں پکا مومن ہے, ہم یہ کام بھی نہیں کرتے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ دنیا میں وہ کیا ہے, مومن ہے کافر ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر یا مومن ہے, کیونکہ ایمان سے تو خارج ہو گیا ہے وہ, لیکن کفر میں داخل ہوا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو دونوں منزلوں کے بیچ میں ایک منزلت میں ہے. ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے کہیں کافر ہیں, اور ہمارے یہ بھی جائز نہیں کہ ہم کہیں وہ مومن ہیں جبکہ وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے, کہ زنا بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, اور ہم یہ کہیں کہ وہ مومن ہے, نہیں ہم یہ کہتے. وہ کہتے ہم سب سے زیادہ خوش بخت ہیں کیونکہ ہم نے حق کی بات کی ہے. سبحان اللہ, دیکھ حق کیا ہے ان کے نزدیک, کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے, ٹھیک ہے نا, کہتے وہ مومن, کہتے وہ مومن تو نہیں ہے, وہ کہتے ایمان سے تو ہم خارج نہیں کر سکتے اسے. اچھا ایمان, اچھا مومن کیوں نہیں ہے وہ؟ کہتے کوئی کہ حدیث میں کیا ہے, جب چور چوری کرتا تو ایمان اس کے سر پہ باہر نکل آتا, سر پہ ہوتا ہے, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. دوسری روایت میں کیا ہے کہ زناکار جب زناکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا, شراب پینے والے شراب پیتے تو مومن نہیں رہتا. تو جو ایمان کی نفی کر دی گئی ہے تو کہتے تو ایمان کی طرف ہی کی ہے یہاں پہ. اچھا تو وہ کافر ہے کیا وہ؟ کہتے اس کے پاس, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کفر کی, اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے. سبحان اللہ. تو حقیقت یہ, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے حقیقت یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں, اگر وہ یہ کہتے کہ ایسا شخص جو ہے وہ ایک مومن عبادت گزار شخص کے برابر نہیں ہو سکتا تو سچے ہوتے. جو کبیرہ گناہ مرتکب ہے, اگر وہ یہ کہتے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ اس سچے پکے مسلمان عبادت گزار مسلمان کے برابر نہیں ہے, تو بات تو ٹھیک تھی. لیکن یہ کہنا مومن ہے نہ کافر ہے, اور تیسری منزلت نکال لینا, ایک تیسری جگہ نکال لینا دونوں کے بیچ میں, ایمان اور کفر کے بیچ میں, نہ اس کو کوئی دلیل ہے نہ اس کو عقل مانتی ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کا یہ عمل جو ہے کہ اسے ایمان سے خارج کر کے اور ایک نئی منزلت بنانا, نہ ایمان سے خارج کیا, کفر میں داخل بھی نہیں کیا, لٹکا دیا بیچ میں. کہتے ہیں یہ جو ان کا عمل ہے یہ بدعت ہے, جس کی نہ تو اللہ کی کتاب میں کوئی دلیل ہے, نہ کہ آپ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی دلیل ملتی ہے. جتنی بھی نصوص موجود ہیں قرآن اور سنت میں, اس میں دو کے بیچ میں کوئی منزلت آپ کو ملے گی نہیں. دیکھیں مثال نہ دیکھیں, چند سورۃ سبع آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہم اور تم لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا تو کھلی گمراہی میں ہیں. بیچ میں کوئی ہے, یا ہدایت ہے یا کھلی گمراہی ہے. دونوں میں کوئی, دونوں کے بیچ میں کہ ہدایت اور گمراہی کی بھی کوئی اور چیز ہے تیسری نہیں ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ یونس آیت نمبر 32 میں, 32 میں, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ یعنی کچھ بھی نہیں ہے, یہ حق ہے یا باطل ہے. اچھا تیسری آیت سورۃ تغابن آیت نمبر 2 میں, هو الذی خلقکم, اس نے تمہیں پیدا کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا, فمنکم کافر ومنکم مؤمن, تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں, بیچ والے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں ہے. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے, القرآن حجت لک او علیک, قرآن مجید یا تو آپ پر حجت ہے یا تمہارے لیے حجت ہے, بیچ میں کوئی راستہ ہے نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو دو کے بیچ میں منزلت جو ہے کوئی ہے ہی نہیں, نہ اس کو کوئی دلیل ہے. اور وعید کے باب میں عجب بات یہ, شاہ صاحب نے وعید کے باب میں خوارج کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے کبیرہ گناہ کے تعلق کرنے والے کے تعلق سے کہتے ہو ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا. دنیا میں جو ہے جو احکام الاسلام ہیں وہی یعنی اس پر قائم کی جائیں گی, کیونکہ وہی اصل ہے ان کے نزدیک. یعنی دنیا میں وہ فاسق کی منزلت پر ہے جو گنہ گار ہے، یعنی آخرت ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ، ہم کس طریقے سے، ذرا پیاری بات ہے ذرا غور سے سنیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم کس طریقے سے نماز جنازہ پڑھیں اور کہیں اللہم اغفر لہ جبکہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی ان لوگوں کا یہ کہنا جو معتزلہ ہیں کہ دنیا میں نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ میں کہیں پہ ہے، اور دنیا میں اگر مر گیا تو ہم جو احکام الاسلام ہیں وہی لاگو ہوں گے، مرے گا تو اس کے نماز جنازہ پڑھیں گے، تدفین بھی مسلمان کے قبرستان میں ہوگا اس طریقے سے، لیکن آخرت میں جہنمی، ہمیشہ کا جہنمی ہے وہ. ٹھیک ہے، شیخ مہتر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب عقلی دیکھیں، عقلی دلیل، یہ تو قرآن سنت کو کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل جو موجود قرآن سنت میں صرف دو ہے، تیسری بیچ کا راستہ تو ہے نہیں. اور پھر تم لوگوں کا یہ کہنا کہ دنیا میں اس پر جو اسلام کے احکام وہ لاگو ہوں گے، وہ کیسے؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں ایک شخص مر گیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ نعوذ باللہ جہنم، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے، جیسے معتزلہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہے، گنہ گار تھے، یعنی شخص سود خور ہے، مر گیا ہے. ٹھیک ہے، اب نماز جنازہ تو پڑھنی ہے نا، معتزلہ بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، معتزلہ بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ایمان سے تو خارج ہوا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا ہے، اب لٹکا ہوا ہے بیچارہ بیچ میں، تو حقیقتاً اصل تو ایمان کا ہی ہے لیکن ایمان ہم کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں. اچھا نماز جنازہ اور باقی احکام کہتے وہ تو ہیں اس کے، اچھا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور دعا کریں اللہم اغفر لہ، اللہ کی مغفرت کرو، آخرت تو ہمیشہ کے جہنم، مغفرت کی چیز کی ہو رہی ہے، تو دعا کی چیز کی کر رہے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے؟ ان کے خلاف ہی ہے، یا تو یہ کہو کہ ہمیشہ کے جہنم میں نہیں ہے، کوئی چانس اس کو دو بچنے کا، نہیں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، یعنی جو کافر ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی ابو لہب ابو جہل ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم میں کھائیں گے، یہ کبیرہ کا مرتکب ان کے ساتھ ہوگا عذاب میں، کہ ہمیشہ کا عذاب اس کو ملے گا، تو پھر مغفرت دعا کس لیے کر رہے ہیں جناب؟ کوئی جواز بنتا ہے؟ اچھا ہاں جی، دیکھا بہار ہے نا، جیسا فرماتے ہیں ایک تو نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اس کا فائدہ نہیں ہے، تو پھر یہ واجب ہے دنیا میں کہ وہ توقف سے کام لے لیتے ہیں، اور کہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے نہ کافر ہے، اور اسلام کے احکام بھی ہم اسے نہیں دیں گے نہ ہی کفر کے، اگر مر جائے تو نہ اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ کفن دفن کریں گے، نہ اس کو غسل کریں گے، نہ مسلمانوں کے ساتھ اسے دفنائیں گے، نہ کافروں کے ساتھ اسے دفنائیں گے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے نا، تو پھر اس کے لیے دو قبروں کے بیچ میں ایک قبر ڈھونڈیں گے، یہی ہوگا نا، اور کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ بھی یعنی یہ حقیقت میں دیکھے تو ناممکن ہے یہ، اور اس پر وہ بھی عمل نہیں کرتے، سچ بات ہے. اچھا یہ دو بالکل ایکسٹریمز ہیں، رضو جماعت جو وسط ہیں دونوں کے، اور یہ کہتے کہ ہم کبیرہ گناہ کرنے والے شخص کو مومن ہی کہیں گے لیکن اس کا ایمان ناقص ہے، وہ یہ کہیں گے ہم کہ وہ اپنے ایمان سے مومن ہے اور اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے، وہ یہی عدل و انصاف ہے، نہ تو مکمل اسے ایمان کا نام دیا جائے گا اور نہ اسے سلب کیا جائے گا، یعنی فاسق کہیں گے اسے، کافر نہیں ہے وہ اور پکا مومن بھی نہیں ہے وہ. اور اسے ایک چیز بھی مترتب اس چیز پہ وہ یہ ہے کہ جو فاسق مسلمان ہے، جو کبیرہ گناہ مرتکب مسلمان ہے، نہ تو ہم اسے مکمل طور پہ اسے نفرت کریں گے اور نہ ہی مکمل طور پہ اسے محبت کریں گے. دیکھو علاوہ برا کیسے اس میں آ گیا ہے، دوست سے دشمنی، محبت و نفرت، مطلق نہ محبت ہے مطلق نہ نفرت ہے، بلکہ ہم اسے محبت کرتے ہیں اس کے ایمان کی بنیاد پر جو اس میں ہے، اور اس سے نفرت کرتے ہیں اس کے گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ جو ہے. اللہ اعلم. پانچواں اصول شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہیں، صحابہ کے تعلق سے مصنف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرافضہ والخوارج، اور صحابہ کے تعلق سے اس میں جماعت وسط ہیں رافضہ اور خوارج کے بیچ میں. اصحاب جمع صاحب ہے، اور صاحب اسم جمع صاحب سے ہے، اور صاحب لغت میں یعنی کہتے ہیں الملازم لشیء، کسی چیز کے ساتھ دینے والا، اور صحابی كون هي تعريف صحابي كي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يهربوا شخص هي جسنے آپ سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور وفات بھی اسی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو, یہ شرطیں ہیں صحابی کی. وہ یہ خاص ہے صحابہ کے لیے, اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دی ہے, یعنی کسی اور شخص کے لیے نہیں. کوئی ابوبکر صدیق کو ملتا ہے تو وہ صحابی نہیں ہوگا, وہ تابع تو ہو سکتا ہے لیکن صحابی نہیں ہوگا. صحابی صرف وہ ہے جس نے ملاقات کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور شرط کہ ایمان کی حالت میں ہو اور اس پر وفات بھی ہوئی ہو. اس جماعت شمشی ایسا فرماتے ہیں, یہاں تک کہ اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں, وہ بھی صحابہ میں شامل ہے, ایک لمحے کے لیے بھی. سبحان اللہ. اس جماعت جو ہیں وہ وسط ہیں روافض اور خوارج کے بیچ میں. روافض جو ہیں وہ ان کو شیعہ بھی کہتے ہیں آج کے زمانے میں, اور رافض اس لیے ان کو اس لیے کہا گیا ہے, لفظ رافض کہاں سے آیا ہے, کیونکہ روافض نے رفض کیا یعنی انکار کیا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب عنہ کہ جب, اور جو طائفہ زیدیہ جو ہے شیعہ, جو زیدی شیعہ جو ہیں نسبت زید بن علی کی طرف ہے, اور رفض انکار اس لیے کیا جب انہوں نے یہ سوال کیا زید بن علی رحمہ اللہ سے کہ آپ ابوبکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ طعن کریں, برا بلا کہیں جیسے وہ کرتے آتے, جیسے ان کا عقیدہ ہے. لیکن رضی اللہ عنہ یعنی زید بن علی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ نعم الوزیرانی وزیر جدی, یہ بہت اچھے وزیر ہیں میرے نانا کے وزیر جو ہیں, تو مدح کی ہے اور اچھے الفاظوں سے ان کا ذکر کیا ہے. تو ان کو غصہ آیا اور غم و غصے کی وجہ سے ان کو چھوڑتے ہوئے چلے گئے, اور اس دن سے ان کا نام روافض رکھ دیا گیا ہے, رافضہ ان کو کہتے ہیں. یہ روافض جو ہیں والعیاذ باللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں ان کے معروف اصول ہیں, اور سب سے بدترین اور قبیح اصول ان کے ہیں. ان کے اصول میں سے جو قبیح اصول ہے وہ ہے امامت کے, کہتے ہیں کہ امام معصوم ہے اور امام سے کبھی خطا نہیں ہوتی, اور جو امامت کا مقام ہے وہ نبوت کے مقام سے بڑھ کر ہے نعوذ باللہ, کیونکہ امام جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے اور نبی واسطے سے لیتا ہے, وہ رسول کے ذریعے یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے, اور امام کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا, معصوم ہے ان کے نزدیک. بلکہ نعوذ باللہ جو ان کی غالی ہیں جو غلو سے کام لیتے ہیں کہ امام جو ہے ان کا جو ہے وہ پیدا بھی کر سکتا ہے نعوذ باللہ, یعنی کن فیکون بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کیا ہو, کن فیکون سے بھی مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں, بچوں کو ماں کے پیٹ میں نعوذ باللہ پیدا کر سکتے ہیں نعوذ باللہ. اور ان کو یہ بھی عقیدہ ہے ان روافض کا کہ صحابہ کافر ہیں, سارے سے مرتد ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یہاں تک ابوبکر عمر بھی مرتد ہیں ان کے نزدیک نعوذ باللہ, ان نفاق پر ان کی وفات ہوئی نعوذ باللہ, اور صحابہ میں سے صرف آل بیت کو اور چند قلیل صحابہ جو ہیں جن کو استثناء کرتے ہیں کفر سے, اور یہ کہتے ہیں اس لیے کہ آل بیت کے اولیاء تھے اور دوست آل بیت کے, اس لیے ان کی تکفیر نہیں کرتے, ورنہ تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں. ان کے کتاب الفصل کے جو مصنف وہ کہتے ہیں جو ان کے غالی ہیں جو حسد تجاوز کرنے والے ہیں, سن علی بن ابی طالب کو بھی نعوذ باللہ ایک گروہ ہے ان کا, سن علی پر بھی کفر فتوی لگائے ان لوگوں نے, ان کا ایک گروہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے ظلم کا اور باطل کا اقرار کیا ہے جب سیدنا ابوبکر عمر کی بیعت کی ہے, واجب تو یہ تھا کہ ان کی بیعت کا انکار کرتے لیکن انہوں نے حق اور عدل سے کام نہیں لیا, اور ظلم پر جو وہ کرتے رہے ابوبکر عمر نعوذ باللہ ان کا ساتھ ان کے دیا موافقت کی ہے, اس لیے نعوذ باللہ سیدنا علی جو ان کے نزدیک ظالم اور کافر ہیں نعوذ باللہ, یہ بہت کم لوگ ہیں. اور ہاں اور جو نواصب اور ہیں, یہ گروپ جو ہے انہی میں سے ہیں جو روافض ہیں, ان میں سے الگ نکلے غلو کرتے ہوئے بہت کم ہیں, شاید اس وقت میں ہیں کہ نہیں مجھے نہیں جانتا, لیکن ایسے لوگ بھی تھے. دوسری طرف خوارج ہیں دوسرا گروہ جو صحابہ کے تعلق سے, یہ رافضہ کے برعکس جنہوں نے سیدنا علی کی تکفیر کی ہے، سیدنا معاویہ کی تکفیر کی ہے، اور جو ان کے اور جس نے ان کا ساتھ دیا ان کی بھی تکفیر کی ہے، اور جو ان کا ساتھ نہ دے یعنی خوارج کا ان کی بھی تکفیر کی ہے، اور مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھا ہے، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ، کہ دین سے ایسے خارج ہوں جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے، اور ان کا ایمان جو ہے ان کے حناجر گلوں سے تجاوز نہیں کرتا۔ شیعوں نے جو ہے وہ آل بیت میں غلو کیا، وہ جو ان کے شیعہ ان کا بھی غلو کیا، اس بحث سے تجاوز کیا، یہاں تک کہ ان کے میں سے بعض لوگوں نے سیدنا علی کے لیے الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، کہ سیدنا علی الہ ہے، نعوذ باللہ، اور بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ سیدنا علی جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خوارج ان کے برعکس ہے۔ رسول الجماعت جو دونوں گروہ کے وسط ہیں یہ کہتے ہیں کہ آل بیت کی جو منزلت ہے ہم اس منزلت پر ان کو رکھتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہیں، تقدیر کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر دگنا حق ہے، ایک تو حق الاسلام والایمان، اسلام اور ایمان کا حق ہے، دوسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور رشتہ داری کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان پر ہمارا حق ہے، اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ غرور سے کام نہ لیں، بلکہ ان کے جو محبت ہے ان کو توقیر احترام باقی رہے، اور جو باقی صحابہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کا توقیر اور احترام کرتے رہے، اور ان کے لیے دعائیں جو ہے کرتے رہے رضی اللہ عنہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ ترضی جو ہے، یہ دعا جو ہے سب کے لیے، اہل بیت کے لیے بھی ہے اور تمام صحابہ کے لیے ہے، اور قاعدہ یہ ہے جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورۃ الحشر نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کو مغفرت فرما، الذين سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کوئی غل کوئی تنگی اہل ایمان کے لیے نہ رکھ، ربنا انك رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، یعنی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں پہلے تو لفقراء المہاجرین، مہاجرین کا ذکر ہے، پھر انصار کا ذکر ہے، پھر دونوں کے بیچ میں جو ان کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں، سبحان اللہ کتنی پیاری ترتیب دیکھیں آپ، رب والذین جو بعد میں، جو ان کے بعد میں آئے، ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں، یہ بڑی پیاری دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، کس کے لیے ہے، صحابہ کے لیے، سب سے پہلے امام سبقت کون ہم سے لے گیا ہے، دنیا میں جتنے بھی اللہ کے اولیاء اور علماء موجود ہیں سب سے زیادہ سبقت کون لے گیا ہے، صحابہ ہے، تو اس لیے دعا مغفرت سب سے پہلے انہیں کے لیے ہے، اور یہ بدبخت روافض جو ہے اور خوارج محروم ہے، واللہ محروم ہے اس خیر سے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت رحمہ اللہ، ہم ان میں سے کسی سے بھی عداوت نہیں کرتے، یعنی صحابہ یا آل بیت میں سے کسی سے بھی دشمن عداوت نہیں رکھتے، نہ آل بیت کے لیے نہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے، ہم سب کا جو حق ہے شرعاً وہ دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے جفا اور غلو کرنے سے بچ گئے ہیں اور پاک ہیں، اور وسطیت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جفا سے بھی دور ہیں اور غلو سے بھی دور ہیں۔ اللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔